فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو یہ کہتے ہیں، یہ یہود مشرکوں کو یہ کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ مومنوں سے زیادہ جو ہے وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ اسلام دشمنی کا حال تھا یہودیوں کا، کہ اسلام دشمنی میں وہ مسلمانوں سے اوپر کرتے تھے کفار مکہ کو۔ فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ان پر، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی آپ مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے، فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، پھر اس وقت تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں، یعنی اتنے یہ کنجوس ہیں کہ اگر سلطنت کا کوئی حصہ پا جائیں تو یہ لوگوں کو کوئی تل برابر بھی کچھ نہ دیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے۔ اور یہ حسد ہم پڑھ کر آئے یہود کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہ یہ آخری وحی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، آخری رسول ہم میں سے کیوں نہ چنے گئے، یہ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا۔ یہ وہ حسد تھا کہ جو کہ یہود کا اللہ کے رسول کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے۔ فقط آتی نہ اعلی ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو ہم نے دی ہے اب بھی اعلی ابراہیم ہی کو کتاب اور حکمت، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، اور پھر یہ ہے کہ کئی ہزار انبیاء ان کی طرف آئے اللہ نے بھیجے، لیکن یہ ہے کہ اب انہی کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اور انہی میں سے ابھی اللہ کے رسول ہیں کہ جو کہ آخری نبی وہ بن کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ لہذا ابھی بھی رسالت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں ہے۔ فرمایا کہ سو ہم نے اب بھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اور انہیں دیا ہے بڑی بادشاہت، اور یہ ہے کہ یعنی بڑی بادشاہت ان کو عطا فرمائی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، یعنی رکا رہا، ایمان قبول نہیں کیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے ان کے لیے بھڑکتی بھی آگ۔ اب بڑی سخت آیت ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 56، فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا۔ ان آیات کو اس لحاظ سے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہود و نصارہ نے، بات تکرار کے ساتھ آ رہی ہے، کہ کبھی بھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے تورات کو اور انجیل کو، ہمیشہ اپنے عمل سے جھٹلایا۔ آج امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے الا ماشاء اللہ، اس کا بھی مرض یہی ہے، ہم زبان سے قرآن کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اکثریت اپنے عمل سے قرآن کے احکامات سے آ رہی ہے، اور یہ ہے کہ پہلو تہی بڑھتے ہوئے ہے۔ لہٰذا اس آیت کو اس پس منظر میں آئینے کے طور پر ذرا دیکھیں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، کفر قولی کیا، کفر عملی کیا، سوف نصلیہم نارا، بے شک ہم انہیں ہم ان قریب آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نویدت جلودہم، اور جب ان کی کھالیں اس جہنم کی آگ میں پک کر گل سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم اس کے علاوہ دوسری کھال سے جو ہے وہ کھال کو بدل دیں گے، نئی کھال ان پر چڑھا دیں گے۔ اور لازمی بات ہے، آج یہ سائنٹیفک فیکٹ آج ہمیں پتا ہے، 1400 سال پہلے اس سائنٹیفک فیکٹ کی طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا۔ سائنس آج یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو سینسرز ہیں، اصل جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو انسان کی کھال میں ہوتی ہے۔ جب بھی انجیکشن لگایا جاتا ہے تو جب انجیکشن کھال کو ٹچ کرتا ہے، اندر جاتا ہے، تب تکلیف ہوتی ہے، جب وہ گوشت میں اتر جائے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ سینسر تکلیف کے جو ہے یہ کھال میں، اسکن میں، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور جہنم کی آگ جب وہ کھال گل سڑ جائے گی، پہلی کھال، اللہ تعالیٰ دوسری کھال سے جو ہے وہ اس کو بدل دیں گے۔ اور حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ کھال ایک ساتھ میں 100 مرتبہ ہے کہ جو کہ تبدیل کی جائے گی، ایک ساتھ میں 100 مرتبہ انسان کی کھال ہے کہ جو تبدیل کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی وہ آگ کی جو تپش ہے اور اس کی جو جھلسنا ہے، وہ نئی کھال پہناتے رہیں گے، اور یہ کہ وہ تکلیف اس کو جو ہے وہ سہنا پڑے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اس کی ہولناکی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور فرمائے لیذوق العذاب، یہ کھالے ہم اس لیے تبدیل کریں گے کہ تاکہ وہ عذاب جو ہے وہ چکھتے رہے. اب برحال اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی ہے، بعض اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض آیات سے ہدایت دی، کفار میں تھے، کافر تھے، نافرمان تھے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ تھائی لینڈ یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی ہیں ان کا نام آتا ہے تیجا سین، نام تو بڑا عجیب سا ہے، لیکن یہ پروفیسر ہیں کہ جو کہ گزرے ہیں، یہ تھائی لینڈ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے، اور انہوں نے قرآن مجید کی آیات پر، آپ نیٹ پر جا کے ان کی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی بعض آیات پر غور و فکر کیا، اور جب اس آیت پر غور کیا تو دھنگ رہ گئے کہ کیسے آج یہ سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ جو اصل جو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کی کھال میں ہوتی ہے، اور اسی کھال کی تبدیلی کا معاملہ ہے کہ جو کہ قرآن مجید، یہ فیکٹ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں وہ بیان کر رہا ہے. لہذا پھر سعودیہ میں 8ویں میڈیکل کانفرنس ہوئی سعودی عربیہ میں، اور انہوں نے، یعنی یہ جو بھی پروفیسر ہیں، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر اس آیت کا جو ہے وہ ریفرنس دیا اور بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں وہ داخل ہو گئے. یعنی یہ وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ جسے چاہتا ہے رخ پھیر دیتا ہے اپنی آیات کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے سامنے بھی یہ آیات رکھی جا رہی ہیں، ترجمہ آ رہا ہے، تشریحات سامنے آ رہی ہیں، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے جو وہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ احساس ضیاء پیدا فرما دے، حرکت ہمارے اندر وہ پیدا فرما دے، اور عملی اعتبار سے ہمیں بھی پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے ان اللہ کان عزیز حکیمہ، اور بے شک اللہ تو غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم داخل کریں گے انہیں ایسے باغات میں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وندخلہم ظلاً ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی سائے میں، چھاؤ میں داخل کریں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد ایک طویل حصہ ہے سورہ نساء کا، تیسرا حصہ کے جو کہ شروع ہو رہا ہے اگلی آیت سے، اور یہ آیت نمبر 58 سے یہ سلسلہ جائے گا آیت نمبر 152 تک، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو منافقین، خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اہل ایمان میں جو آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں منافقین، جو کلمہ گو مسلمان لیکن عمل سے کوسو دور، اور اس اعتبار سے ہمیں یہ آیات اور جو بھی مقام ہے آئینے کے طور پر رکھنا ہے. ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں اور ہمیں بھی آئینے کے طور پر یہ آیات جو ہے وہ سامنے پیش نظر رکھنی ہے. تین بڑی کمزوریوں کا بیان ہے منافقین کی. پہلی کمزوری، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ بہت بھاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت منافقین پر، اس کا بیان آئے گا. دوسری کمزوری ان کی ہجرت اللہ کے راستے میں، مال و منال کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، یہ بھاری تھا منافقین پر. نمبر تین، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، یہ بھی منافقین پر بڑا بھاری تھا. یہ تین بڑی کمزوریاں ہیں کہ جو انشاءاللہ اس تیسرے حصے میں ہمارے سامنے آئیں گی. اس سے پہلے ابتدان جو آیات ہیں دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، اس کے 6 پرنسپلز ہیں، 6 اصول ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھنے ہیں. بڑی قیمتی آیات ہیں، اس کا انشاءاللہ ہم ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے وہ کر لیں گے. ویسے اسلامی ریاست کے حوالے سے یہ بات آج بھی جدید ریاست میں 3 ستون اس کے جو مانے جاتے ہیں، 1 ستون وہ انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو جو بھی باڈی ہوتی ہے اس کا مانا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک باڈی جو ہے وہ عدلیہ یعنی جوڈیشری ہے کہ جو کہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ایک اسلامی جدید ریاست میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو مقننہ ہوتی ہے، لیجسلیچر اتھارٹی، یعنی جو پالیسی میکنگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، جیسے آج کی اس طلب میں پارلیمنٹ ہے کہ جو کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ 3 جدید ریاست میں بھی یہ 3 ستون ہے کہ جو کہ پائے جاتے ہیں، اور تینوں ستونوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی یہ 6 اصول ہیں کہ جو 2 آیتوں میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلا اصول کیا ہے فرمایا، اور وہ ہے انتظامیہ سے متعلق، ایگزیکٹو کے جو بھی ادارہ ہے اس سے متعلق، فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الاماناتی الی اہلھا، اور بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ، یعنی ریاست میں جو بھی مناصب ہوا کرتے ہیں وہ بھی امانت ہوا کرتی ہے، اجتماعی امانت. تو لہٰذا یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی اہل لوگ ہیں انہیں کو منصب پر جو ہے وہ لانا چاہیے، اور اسلامی ریاست میں جو بھی مناصب پر آئیں گے اوپر وہ کچھ نہ کچھ اہلیت ان کی ہونی چاہیے. اور لازم آتا ہے اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، یہ سو کال یہ جو ہمارے ملک میں یہ جو بھی دھندا اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے اور پہلے بھی چلتے رہے ہیں، تو بہرحال یہ اس کی بات نہیں ہے، اسلامی ریاست کی بات ہے. واقعتاً اگر اسلامی ریاست ہوگی تو اس میں ایگزیکٹو جو بھی باڈی ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ مناصب جو دیے جائیں گے وہ اہل لوگوں کو دیے جائیں گے. کم از کم کوئی اسلامی ریاست کی جب بات ہوگی تو کچھ اسلام کے حوالے سے اس جو بھی وزیر ہوگا یا جو بھی منصب پر ہوگا کوئی رمق تو اسلام کی ہونی چاہیے نا. اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہمارے اس پالیٹکس میں کہ یعنی بڑے بڑے مناصب پر بیٹھے ہوئے اور سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی معذرت کے ساتھ، یعنی یہ بھی بڑے بڑے مسائل ہیں نا، جب بھی پڑھی غلط پڑھی. اور یہ کہ مطلب کوئی تو منصب کا معاملہ کوئی تو کوالٹیز ہو نا کہ جو کہ اندر اسلام کی کوئی رنگ ڈھنگ ہے کہ جو کہ نظر آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ مناصب وہ اجتماعی امانت ہے، تو لہٰذا ریاست میں مناصب بھی وہ اہل لوگوں کو دیے جائے. نمبر ایک. نمبر دو، جوڈیشری سے متعلق، عدلیہ سے متعلق حکم ہے. فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست میں جو بھی جوڈیشری ہوگی وہ بالکل آزاد ہوگی، کوئی یہ نہیں دیکھے گی کہ سامنے کون ہے، کوئی آلہ ہے کوئی گھٹیا، کچھ نہیں. لہٰذا گٹھیا کی بھی اتنی حقیر آدمی کی بھی اتنی اہمیت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سب عدلیہ کے نزدیک جب وہ برابر ہونے چاہیے. یہ معاملہ عجیب ہمارا ہے کہ بھئی پوری پوری عدلیہ اور جوڈیشری ہے کہ جو کہ وہ پھر یعنی خرید لی جاتی ہے، بکاؤ مال ہے کہ جو کہ چل رہا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعیم یعظکم بھی، اور بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، احکامات ہیں کہ جو کہ صاف ستھرے تمہیں دے رہا ہے. ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اب تیسری ہدایت ہے کہ جو کہ مقننہ سے متعلق ہے، یعنی لیجسلیچر دو بھی اتھارٹی ہوتی ہے، لا میکنگ انسٹیٹیوٹ. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. لہذا یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ دو کے ساتھ تو اطیعوا کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، اس کی تکرار پھر دوبارہ سے آئی رسول کے ساتھ وہ اطیعوا رسول، لیکن اولی الامر کے ساتھ جو ہے وہ اطیعوا کو دوبارہ سے اپلائی نہیں کیا گیا. تو مطلب کیا ہوا، فقہ نے اسے یہ بات نکالی کہ ایبسلوٹ جو بھی اوبیڈینس ہے، جو ایبسلوٹ اطاعت ہے، مطلق اطاعت ہے، وہ فقط دو کی ہوگی، یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صاحبان اقتدار جو بھی ہیں ان کی بھی اطاعت ہوگی، لیکن وہ معروف میں ہوگی، وہ کلی ایبسلوٹ اطاعت نہیں ہوگی کہ بس جو چاہے حکم دے، نہیں، وہ قرآن و سنت کے دائرے میں حکم دیں گے تو مانا جائے گا. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اس آیت سے واضح طور پر یہ چیز ہے کہ جو کہ حکم سامنے آ رہا ہے. اور فرمایا کہ منکم، وہ صاحبان اقتدار تمہیں میں سے ہونے چاہیے، وہ کوئی نان مسلم نہیں ہوگا، لازمی بات ہے، اسلامی ریاست ہے، لا میکنگ انسٹیٹیوٹ ہے، مقننہ کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی اگر نان مسلم کوئی کافر آ کے بیٹھے گا تو وہ کیا اسلام کے مطابق فیصلے کرے گا؟ لہٰذا تمہیں میں سے، مسلمانوں میں سے وہ صاحبان اقتدار ہیں کہ جو کہ ہونے چاہیے. پھر اگلی ہدایت یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو لہٰذا اس کا پھر حل کیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس تم اسے لوٹاؤ کس کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تنازعات کے جو بھی حل ہیں وہ کہاں تلاش کیے جائیں گے، قرآن و سنت سے تلاش کیے جائیں گے. تو لہٰذا اب یہ جو بھی لا میکنگ انسٹیٹیوٹ ہے، لیجسلیچر اتھارٹی ہے، یا جسے آپ پارلیمنٹ کہیں، جو بھی کہیں، شورا کہیں، اس کو پابند کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ کس کے دائرے میں لا میکنگ کرے گی، قوانین بنائے گی، قرآن و سنت کے دائرے میں. اور لازمی بات ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کیسے ہوگا کہ خلافت جو ہے وہ شخصی نہیں ہوگی، اب عوامی ہوگی، اور ہر شخص کو یہ اختیار ہوگا، چاہے وہ ٹھیلا لگانے والا کیوں نہ ہو، عام انسان بھی، کہ اگر جو بھی پارلیمنٹ نے جو بھی اگر لا کوئی بنایا ہے یا شورا نے کوئی بھی لا جاری کیا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے ریڑی والا انسان بھی، کوئی عام انسان بھی، کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اس کا اختیار ہے، اور عدالت جو ہے وہ اس کی سنوائی کرے گی، وہ اس کی پابند ہوگی، اور اس مسئلے میں جو بھی علماء ہیں، ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، ان کو بلا کر، اور واقعتاً عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ واقعتاً جو بھی یہ قانون بنایا گیا ہے شورا یا پارلیمنٹ کی طرف سے وہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، تو وہ دوبارہ سے کالا دم کر کے اور دوبارہ بھیجے گی پارلیمنٹ کو کہ یہ نیا قانون آپ پاس کریں، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور واقعہ یہ ہے الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں آئین جو ہے قرارداد مقاصد میں یہ گولڈن ورڈز میں لکھا ہوا ہے، جیسے پہلے بھی بات آئی کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ بات شامل ہے. اور ڈاکٹر صاحب استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے آئین نے کلمہ تو پڑھ لیا، اقراروں باللسان حاصل ہو گیا، لیکن جو اگلا درجہ تھا تصدیقوں بالقلب والا، جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، واقعتاً ثابت کرو نا کہ یہ جو شک ہے قرآن کی بالادستی، سنت کی بالادستی، وہ نظر بھی تو آنی چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ جس طرح سے دیگر شکایات ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک شک ہے، دیگر شکایات اس پر حاوی آ جاتی ہیں، چور دروازے ہیں کہ جو کہ بس بنا دیے گئے، یعنی آئیڈیالوجیکل کونسل ہے کہ جو کہ بنا دی گئی، اب وہاں پر جو بھی دینی معاملات ہیں جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ڈھیر پہ ڈھیر ہیں کہ جو کہ کام کے لگتے چلے جا رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، پارلیمنٹ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتی، یہ چور دروازے کے جو کہ نکال دیے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کلمہ تو پڑھ لیا پاکستان کے آئین نے، عملی اعتبار سے کوئی پیش قدمی نظر نہیں آتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ کوئی عام انسان بھی کھڑا ہو کر اور اس جو بھی لا کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے، اور عدالت اس کو جو ہے وہ رائٹ دے گی کہ وہ آئے اور اپنا مدعا بیان کرے، ایکسپرٹس کو بلائے، اور اگر واقعی غلط ہے تو واپس کرے. فرمایا کہ یہ تنازع حل کیسے ہوگا، تمہیں لوٹانا ہوگا اس تنازع کو اللہ اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اور یہ کام اس وقت کرو گے کہ اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اچھا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً جو بھی یہ رہنما اصول ہیں شریعت کے، خاص طور پر یہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی یا جو سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اس کے اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے قیمتی گولڈن وہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی کو ہمیں واقعتاً مانتے ہوئے ان احکامات کو اور اسلامی ریاست بنانے کی اور اسلامی فلاحی ریاست صحیح معنوں میں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد منافقین کا تذکرہ وہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 60 سے. فرمایا کہ الم ترى الى الذين، اور کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ وہ طاغوت یعنی سرکش شیاطین کے پاس لے جائیں، یہودیوں سے اپنے تنازعات جو ہے وہ سالو کرائیں. جس طرح سے منافقین 14 سال پہلے وہ چاہتے تھے کہ بس ہم اللہ کے رسول سے بچ جائیں، وہاں ہمارے تنازعات نہ جائیں، ورنہ تو پھر عدل کا معاملہ ہوگا اور ہم پکڑے جائیں گے. تو اکثر ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کعب بن اشرف کی طرف دوڑتے تھے، یعنی جو سب سے بڑا دشمن اللہ کے رسول کا یہودی جو ہے وہ اس کے پاس جا کے چاہتے تھے کہ اس سے معاملہ سالو کرائیں. پس منظر میں اصل میں پورا ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا. منافق نے ایک زرہ ہے کہ جو کہ چوری کی ایک مسلمان کی، اور الزام جو ہے وہ لگا دیا یہودی پر. لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جو بھی ایویڈنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور فیصلہ دیا یہودی کے حق میں کہ یہ چوری یہودی نے نہیں کی بلکہ یہ جھوٹا الزام ہے کہ جو کہ منافق نے لگایا ہے، اصل منافق ہے کہ جو کہ چور ہے. اب منافق کیونکہ کلمہ گو مسلمان تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے آ کے کہ بھئی یہودی ہوتے ہی سازشی ذہن ہے، اور لہٰذا یہ ہے کہ یہ جھوٹا الزام مسلمانوں پر لگا رہے ہیں، پہلے تو چاپلوسی کی اور کان بھرنے کی کوشش کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب قرائن دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے منافق کے خلاف فیصلہ سنایا تو پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی. اب ان کی مت ماری گئی اور ان کی شامت آنی تھی، یہ چلے گئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق سے کہا انہوں نے جا کے کہ بھئی اللہ کے رسول نے یہ ہمارے ساتھ ذاتی ہو گئی اور یہ یہودی سازشی ذہن ہے اور انہوں نے الزام ہم پر لگا دیا، ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا کہیں تم نے یہ مسئلہ اپنا کسی کے سامنے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول سے ہم فیصلہ کرا کے لا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا تم اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا کر آ رہے ہو اور اب مجھ سے فیصلہ چاہتے ہو، ابھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے ہیں، میان سے تلوار نکال کے اور آ کے منافق کی جو ہے وہ گردن اڑا دی اور کہا کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا تو لہٰذا میرا فیصلہ بھی پھر اس کے لیے پھر یہ ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کرے۔ لہٰذا اب یہ پس منظر میں یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہو رہی ہیں، فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے جو ہے وہ فیصلے کرائیں، وقت امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے کہ وہ طاغوت کا حکم نہ مانے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، کہ بھئی آؤ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، اللہ کے کلام سے فیصلہ کراؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، ان کی عدالت میں آؤ، رائت المنافقین، تو نبی آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یشدون انک صدودا، کہ وہ آپ سے رک کر جو ہے وہ پہلو تہی برتتے ہیں، آپ کے پاس آنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ پہلی کمزوری اطاعت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو منافقین پر بڑی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بھی یہ فتنہ ایک نئی شکل میں جو ہے وہ وارد ہوا ہوا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ منکرین سنت کا فتنہ، انکار سنت کا فتنہ۔ اور اس کا سلوگن یہ ہے کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی احادیث اور آپ کی جو قول اور فعل ہے اس کو دین میں اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ ہے کہ احادیث کو چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں، ویلیو نہیں دیتے، ویٹیج نہیں دیتے، حالانکہ دین کی جو بنیادی سورس ہے وہ قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان، آپ کے جو بھی اقوال اور افعال، وہ دین میں اتھارٹی ہیں، بہت سارے احکامات، بلکہ قرآن کے جو شارے وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو اس قرآن کو مانا ہے کہ جو قول مبارک سے، اللہ کے رسول کے قول سے ہم تک پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا منافق، یہ جو آج کا منکرین سنت کا فتنہ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو بھائی قرآن پر کیسے ایمان لے آئے تم؟ وہ بھی تو قول رسول سے پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قول رسول کا تم انکار کر رہے ہو، حدیث کا انکار کر رہے ہو، پھر قرآن کو کیوں مانا تم؟ لہٰذا یہ وہ فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، جو آج نئی شکل میں ہمارے سامنے۔ 14 سال پہلے بھی منافقین کی صورت میں تھا، وہ آپ سے، آپ کے پاس آنے سے، آپ کی اطاعت سے جو ہے وہ گریزا تھے۔ فکیف اذا اصابت ہو مصیبہ، اب اسی واقعے کے حوالے سے پس منظر باتیں چل رہی ہیں، اس منافق جو بھی گردن اڑائی جب حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ، تو اب یہ روتے دھوتے منافقین آئے کہ بھئی ہم نے تو اصلاح چاہی تھی اور حضرت عمر کو دیکھے انہوں نے ہمارے بندے کو جو ہے وہ مار دیا، گردن اس کی اڑا دی۔ فکیف اذا اصابت ہو مصیبہ، اور پھر کیسی ندامت ہوئی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، بما قدمت ایدیہم، باسبب اس کے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا تھا، آگے بھیجا تھا۔ ثم جاؤوك یحلفون باللہ، اور پھر نبی وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور معافقت ہی چاہی تھی۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں پل رہا ہے۔ فاعرض عنہم، پس نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، وعظہم، آپ ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے متعلق جو ہے آپ فیصلہ کن بات کیجئے۔ وما ارسلنا من رسول، اب ذرا کان کھولے جا رہے ہیں، کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے۔ یعنی اللہ کے رسول کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب دے کر امت کو اور واپس بس چلے جائے آرام سے، نہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں کہ کتاب کے احکامات پہنچانے بھی آئے ہیں، بالفعل اس کی تنفیذ بھی ان کے جو ہے وہ ذمے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو اس لیے بھیجا کہ تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ لوگ کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جاؤک اگر وہ آپ کے پاس آتے آپ سے فیصلہ کراتے فاستغفر اللہ اور پھر وہ اللہ سے بخشش چاہتے واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگتے لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ لازمن اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اب آیت نمبر 65 میں وہ جو گردن اڑائی تھی منافق کی حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف سے اس عمل کی تصدیق ہے کہ جو کہ آ گئی. فرمایا کہ فلا و ربی کا پس نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم لا یومنون یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے اس وقت تک حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم نمبر ایک کہ جب تک یہ آپ کو اپنے تنازعات میں اپنے مشاجرات میں اپنے جھگڑوں میں جو ہے وہ منصف نہ بنا لیں. نمبر ایک ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر وہ اپنے دلوں میں آپ کے کیے گئے فیصلے سے کوئی تنگی بھی نہ پائیں اور نمبر تین ویسلموا تسلیما اور اس فیصلے کو پوری خوش دلی کے ساتھ جو وہ تسلیم کریں. یہ ہے ایمان کے ثبوت کے تین شرائط کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں آخری سند وہ کیا ہے قرآن کے بعد وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنا یہ ہے لازمی تقاضا اور نمبر تین پوری ذات کو آپ کی اطاعت میں دے دینا یہ بندے سے تقاضا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ تصدیق حضرت عمر کی جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی تو اللہ کے رسول کی طرف سے جو لقب ملا حضرت عمر فاروق کو وہ کون سا ملا اس موقع پر فاروق کا لقب فاروق اعظم. فاروق کسے کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والا. یہ فاروق کا لقب پائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فقہ نے جو ہے وہ چیپٹر قائم کیا ہے قرآن مجید میں. یہ وقفے سے ہم دیکھیں گے کہ بعض وہ آیات ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی بعض اعمال ہیں اس کی تصدیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی اور فقہ نے چیپٹر قائم کیا معافقات عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کا معاملہ باقاعدہ ہے کہ جو کہ ہوا. یہ آیت بھی ہے اللہ نے تصدیق فرما دی بالکل ٹھیک کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم اور دیکھو اگر تو ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرو یعنی اپنے اس منافق کو کہ جس نے چوری کے الزام یہودی پر درا اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرو ابھی خروجو من دیارکم یا ہم یہ لکھ دیتے ان پر کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ ما فعلوہ الا قلیل منہم تو ان میں سے چند ایک کے سوا وہ ہرگز یہ حکم انجام نہ دیتے ایسا نہ کرتے. ولو انہم فعلوا اور اگر یہ لوگ وہ کرتے ما یوعظون بھی کہ جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے لکان خیر لہم و اشد تثبیتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت قدم رکھنے والی یہ بات ہوتی. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر ہے کہ جو کہ عطا فرماتے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور لازمن ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے چلے جاتے. اب اس کے بعد بڑی قیمتی بات وہ آ رہی ہے جس کا ریفرنس ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا. فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے روز قیامت کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبیوں میں سے ہوں گے, وہ صدیقین میں سے ہوں گے, وہ شہداء میں سے ہوں گے اور وہ صالحین میں سے ہوں گے. یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے یہ چار درجات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے ہیں. سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ وہ صالحین کا ہے. اللہ تعالی ہمیں صالحین میں شامل فرمائے. اس سے اوپر مزید انسان محنت کرے اللہ کی رضا میں اور آگے بڑھے تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ شہداء کا درجہ ہے کہ جو کہ پا جاتا ہے. مزید محنت کر کے وہ صدیقین کے درجے پر بھی پہنچ سکتا ہے. یہ بس حد ہے, تین درجے ہیں کہ جو آج ہمارے لیے یہ درجات ہیں کہ جو کہ اوپن ہیں. ہاں اس سے سب سے اوپر کا درجہ وہ نبیوں کا درجہ ہے. اور خاتم النبیین کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرما دیا کہ لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب کوئی الٹا لٹک جائے کتنی محنت کیوں نہ کر لے تو لہٰذا یہ اقتصابی معاملہ ہے ہی نہیں نبوت کا. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوگا, وہ نبی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس جھوٹی نبوت اور اس کے دعوے داروں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان کے جو بھی ہتھکنڈے ہیں اور جو بھی ان کی ریشہ دبانی ہے ان سے محفوظ فرمائے. تو یعنی سورہ فاتح میں ہم نے وہ آیت پڑھی کہ صراط الذین انعمت علیہم, سلیم الفطرت انسان نے اللہ سے دعا مانگی کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی اگر ہم واقعتاً اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں اپنے اعمال کو ڈھال دیں گے تو لہذا مائیت ہمیں ان درجات پر ان عظیم ہستیوں کی روز قیامت وہ نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ فرما رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, اور کیا ہی یہ اچھے جو ہے وہ ساتھی ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ, یہ فضل اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور اللہ کافی ہے علم رکھنے والا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اب منافقین کی جو دوسری کمزوری ہے قتال فی سبیل اللہ سے گریز, اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے یہ گریز, یہ بھی بہت بھاری تھا منافقین پر. اب اس کا بیان ہے, اے ایمان والوں خذو حذرکم, اپنے بچاؤ کا سامان یعنی ہتھیار لے لیا کرو. فن فرو سباتن اون فرو جمیا, تو چاہو تو جدا جدا دستوں کی صورت میں گروپس کی صورت میں نکلو دشمن سے مقابلے کے لیے, یا سب اکٹھے ہی جو ہے وہ کوچ کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبَتِّئَنَّ, اور بے شک تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ضرور دیر لگا دے گا. یہ منافقانہ طرز عمل ہے, اپنی جان اور مال کے تحفظ میں اس سے محبت میں وہ نکلتے ہی نہیں, وہ دیر پہ دیر کیے جا رہے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اور پھر اگر تمہیں مسلمانوں کوئی مصیبت آ جائے, کوئی مغلوب تم کر دیے جاؤ اور کفار تم پر حاوی آ جائیں, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھ پر بڑا احسان کر دیا, بڑا انعام کر دیا کہ اذ لم اکم معہم شہیدا, کہ میں ان کے ساتھ گیا ہی نہیں, میں ان کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوا, میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں, ورنہ تو میں بھی جان سے مارا جاتا. ولئن اصابکم فضل من اللہ, اور تمہیں اگر اے مسلمانوں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے, کوئی مال غنیمت تمہیں ملے فتح کی صورت میں, لیقولن, اب یہ بھاگے بھاگے آ کے اور بڑی حسرت سے یہ کہتے ہیں کہ کالم تکم بینکم و بینہ مودا, کہ جبکہ نہ تھی تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی. تو لہٰذا اب یہ حسرت کرتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم, کہ کاش کہ میں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ غزوے میں شریک ہوتا, فافوز افوز عظیما, کہ میں بھی یہ بڑی مراد ہے کہ جو کہ پا لیتا, مجھے بھی یہ مال غنیمت میں سے کچھ مل جاتا. فرمایا جا رہا فلیقاتل فی سبیل اللہ, سو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرے. اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے, یہ قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین منزل. لہذا یہ کون سا جہاد یا قتال ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ جس کا مقصد فقط اللہ کی زمین پر اللہ کی کبریائی اور اللہ کے احکامات کو بالفعل تنفیذ کرنا وہ مقصد ہو. لہذا وہ جہاد یا قتال ہوتا ہے کہ جو جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. فرمایا کہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, اور وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں اور بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو چند ٹکوں کے عوض. ومن یقاتل فی سبیل اللہ, اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا, فیقتل او یغلب, تو دو ہی کیفیات ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ شہید ہو جائے گا یا وہ پھر غازی بن کر لوٹے گا, غالب آ جائے گا. فسوف نوتیہ اجرًا عظیمًا, تو ہم ان قریب اسے بڑا اجر ہیں کہ جو کہ عطا فرمائیں گے. اب ذرا قتال کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان, جبکہ کمزور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر, یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ ہجرت نہیں کر پائے تھے, اور بچے اور خواتین تھیں کہ جو کہ ابھی مکے میں موجود تھیں اور مسلمان ہجرت کر گئے تھے مدینہ. لہذا اب وہ کمزور مرد, بوڑھے مرد, خواتین, بچے جو کہ باطل کے یعنی شکنجے میں وہ اس وقت موجود تھے مکے میں, اب وہ پکار رہے ہیں اہل ایمان کو جو مدینے میں ہیں کہ الذین یقولون, جو اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا, اے ہمارے رب, اخرجنا من ہذہ القریہ, ہمیں نکال اس بستی سے ظالموں کی, الظالم اہلھا, کہ جس کے رہنے والے وہ ظالم ہیں, وجعل لنا من لدنک ولیا, اور ہمیں بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ولی حمایتی, وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بحثیت امت مسلمہ, یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ یہ امت مسلمہ ایک جسد واحد کی مانند ہے، جہاں کہیں کسی خطے میں کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہو تو تکلیف کسے ہونی چاہیے؟ وہ امت کے ہر فرد کو جو وہ یہ احساس ہونا چاہیے. اور کاش کہ اللہ تعالیٰ وہ خلافت کا نظام ہمیں لوٹا دے کہ اگر خلافت کے نظام میں کہیں کوئی خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو خلیفہ جو ہے وہ اٹھ کر چیلنج کرتا تھا اور یہ کہ باطل کے دانت کھٹے کرتا تھا اور پھر وہ ظلم سے باز آتا جاتا. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ 57-58 اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک کی جو بھی وہ تنظیم OIC وہ اپنا کردار ہی نہیں ادا کر رہے. مسلمان وہ پسپائی کا شکار ہیں، وہ تنزلی کا شکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے دوری ہے. وہ دین کے جو کہ اٹھاتا ہے دشمن کے مقابلے میں، وہ ایمان جو دشمن کے مقابلے میں وہ کھڑا کرتا ہے ایمان حقیقی، اس سے آج محرومی کا معاملہ ہے اکثریت کا. تو لہٰذا یہ ہے کہ آج بے بسی کی تصویر ہے کہ جو کہ ہم بنے ہوئے. ہماری بہن عافیہ کتنا جو ہے وہ بھیڑیوں کے شکنجے میں کب سے جو ہے وہ موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ جو کسی مسلمان حکمران کے جو ہے وہ کان میں جوں رینگی ہو، کوئی ماتھے پر بل پڑ رہے ہوں، کوئی صحیح کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہو، سارے بس اپنے اللو تللو میں لگے ہوئے، مزوں میں لگے ہوئے، کوئی جو ہے وہ کوئی خیال نہیں. فلسطین میں جو ظلم اسرائیل جو ہے وہ کر رہا ہے، بھارت میں جو بودی جو ہے وہ ظلم ڈھا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. لہٰذا یہ تو انسانیت سوز مظالم ہے، اس کی طرف جو ہے وہ کوئی نظر نہیں. اور یہ ہے کہ وہ یہودی لابی ہے کہ جو بس وہ دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں دین کا کام اور پنپ رہا ہے، اسی کو جو ہے وہ بس دبا دو، مسلمانوں کو جو ہے وہ ابھرنے نہ دو. لہٰذا یہ ہے کہ استاد محترم کا یوٹیوب چینل بھی بند، لازمی بات ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کی کیفیات ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے بالکل. یہی ہیں کہ چیزیں کہ جو کہ اٹھانے والی ہوتی ہیں. ہمیں اس تنزلی کی طرف نگاہ کرنے کے حوالے سے یہ حالات ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے سازگار ہونے چاہیے. لہٰذا دشمن جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگائے، ہمیں اتنی قوت سے ابھرنا چاہیے. لہٰذا ذرائع اور بہت سارے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کوئی اور راہ نکال دے. لیکن بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ یہ یہودیوں کو عین رمضان سے پہلے، یعنی کروڑوں جو بھی اس یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز اور اللہ کے قرآن اور احادیث سے استفادہ کرنے والے، ان پر جو ہے وہ پابندی کا معاملہ لگا دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ذرائع بھی پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو کہ جو واقعتاً اس کام کے حوالے سے اور جو بھی یہ جبر اس وقت ہوا اس کے حوالے سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دشمن کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ اسلام جو ہے وہ پنپے، وہ تو بس ان کو دبانا چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ امت مسلمہ کی بحیثیت مجموعی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من ہذہ القریہ، کہ اللہ ہمیں اس بستی سے ہماری نکال دے، الظالم اہلھا، کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے بنا دے ہمارے پاس سے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ تو جنگ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کر رہے ہیں طاغوت کے راستے میں، وہ قتال کر رہے ہیں شیطانی ابلیسی نظام کو قائم کرنے کے لیے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم بھی اے مسلمانوں شیاطین کے ان ساتھیوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور بے شک شیطان کا جو بھی فریب ہے وہ بہت بودا ہے، بہت جو ہے وہ کمزور ہے. آخری رکو انشاءاللہ اس نشست کا ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ جو آیت نمبر 77 ہے سورۃ النساء کی، بڑی اہمیت کی حامل یہ آیت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ عظیم و انقلاب ہماگیر عرب کی سرزمین پر جو اللہ کے رسول نے برپا فرمایا، اس کے وہ 6 مراحل میں سے 3 یا 4 مراحل کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جو کہ اس آیت میں وہ کیا گیا ہے. اور یہ وہ 4 مراحل کہاں پیش آ رہے تھے؟ مکے کی سرزمین میں، جب مسلمانوں کی وہ قوت آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی سرکردگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کہ وہ اجتماعیت وجود میں آ رہی تھی کہ جس کا مقصد وہ ڈکلیئر ہوا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل ہے کہ جو کہ قائم کرنا ہے. یہ مقصد بیسٹ ٹھہرا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں تنہ تنہا وہ ایک انقلابی نظریہ ہے کہ جو کہ لانچ کیا. اور یہ منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مرحلہ تھا کہ ایک انقلابی نظریہ دعوت کے ذریعے سے وہ لانچ کرنا مکے کی سرزمین پر. اور یہ انقلابی نظریہ وہ تھا کہ جس نے باطل نظام کی جو بھی اجتماعی گوشے ہیں اس نظام کے اس پر تیشے ہیں کہ جو کہ چلا دیے تھے. پولیٹیکل سسٹم پر تیشہ چلایا، اکنامک سسٹم پر تیشہ چلایا، اسی طرح سے جو بھی معاشرتی نظام ہے اس پر تیشہ چلا دیا. پھر اس سے آگے بڑھ کر جب یہ انقلابی نظریہ لانچ ہوا اللہ کے رسول کی طرف سے، تو لہٰذا اب اہل ایمان صحابہ کرام کچھ لوگ تھے اس معاشرے کے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ آ گئے. یہ صحابہ کرام کرائے اہل ایمان اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے، تن من لگانے کے لیے، قربانی دینے کے لیے سامنے آ گئے. اب ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کیا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے انقلاب کا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، آرگنائز کرنا. اور یہ آرگنائز کیسے کرتے تھے؟ آپ نے ایک مسنون طریقہ ہے کہ جو کہ جاری فرمایا، بیعت کے ذریعے سے، بیعت سموتات، سنو گے اور مانو گے. یہ وہ معاہدہ تھا کہ جو کہ بالمشافہ آپ ساتھیوں سے بیعت لے کے، اور یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے وہ وعدہ جو ہے وہ لیا کرتے تھے. اس طرح سے آپ نے منظم کیا. پھر اگلا مرحلہ تھا تربیت کا، اور انقلابی جماعت کی جو بھی تربیت ہوتی ہے وہ ٹین ایج آف ریولوشن، یعنی انقلاب کی کیا نوعیت ہے اسی اعتبار سے تربیت کی جاتی ہے. انقلاب کی نوعیت کیا تھی؟ کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ تربیت بھی اسی نہج پر اللہ کے رسول کی طرف سے دی جا رہی تھی. مکے میں ایک صحابی کا گھر تھا، انہوں نے پیش کر دیا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ، وہ دار ارقم کے نام سے وہ تربیت گاہ وہ ٹھہری. اس پر صحابہ کرام کی تربیت، عقائد کی درستگی، اعمال میں بڑھوتری کا معاملہ، ایمان ان کے اندر پیدا کرنا قرآن حکیم کے ذریعے سے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے. پھر مدینہ ہجرت کی ہے تو وہاں پر پھر الٹرنیٹو جو بیس ہے مسجد نبوی کی صورت میں، یہ آپ نے سب سے پہلے جا کے تعبیر کی. وہاں پر یہ تربیت کا وہ مرکز ہے کہ جو کہ ٹھہرا، یہ وہ تربیت ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کی تھی. پھر ایک اور مرحلہ وہ دعوت ہی کے مرحلے سے شروع ہو گیا تھا، وہ تھا صبر محض کا، آج کے اصطلاح میں صاحب کہیں پیسو ریزسٹنس، یعنی جو بھی باطل کی طرف سے حق بات کہنے میں ریٹیلیشن ہو رہی، کیونکہ اس وقت تعداد اتنی نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھایا جا سکے. لہٰذا اللہ کے رسول کی طرف سے حکم تھا کہ جس کی طرف یہاں رہنمائی کی گئی ہے کہ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر محض کا حکم دیا کہ نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفینس، کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی مزاحمت نہیں کرنی، ہاں اپنے دفاع میں بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا وہ ہو نہیں اٹھانا ہے، ظلم سہنا ہے. اور یہ ہے کہ کوئی پتھر مارے تو تم دوسرا گال آگے کر دو، کوئی تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کرو، تم اس کو دعا دو. لیکن یہ مرحلہ جو ہے وہ دعوت کا ہے، تعداد کو گین کرنے کا ہے. لہٰذا دشمن کو کوئی جواب فراہم نہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہ وہ تمہیں پوری قوت کو کچل دے. لہٰذا یہ صبر محض کی حکمتیں تھیں. اور بہرحال میں تو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنا ہوں. استاد محترم کی بہت ہی مارکت العرا تحریر بھی ہے، خطبات بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، نوٹ فرمائے گا، ذرا موٹی کتاب ہے فلسفہ سیرت پر، بہت ہی عمدہ کتاب منہج انقلاب نبوی، انشاءاللہ مکتبے پہ آپ کو اویلیبل ہوگی. موٹی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اس کی تلخیص ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، مختصر سے کتابچہ ہے، خطاب بھی اس پر موجود ہے، ضرور حاصل کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمہ گیر انقلاب کن مراحل سے گزر کر جو ہے وہ برپا فرمایا، اور جس کو دشمن نے بھی تسلیم کیا، یہ ہے اصل میں وہ مراحل. اور اس میں یہ مرحلہ صبر محض کا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے. اب جب یہ حکم ملا تو آپ دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، ایمان افروز واقعات، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ظلم و ستم سہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زبان سے حق کہہ رہے ہیں لیکن دفاع میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے. مکے کی سرزمین پر ایک فیملی تھی آل یاسر، واقعہ پہلے بھی سنایا، حضرت سمیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بہت کوشش کی ابو جہل نے کہ یہ بتوں کو مان لیں، آخری وقت بھی جو ہے وہ چھڑی پر بت بنا ہوا تھا، آگے کیا سمیہ کے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ حق ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. منہ پہ تھوکا حضرت سمیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیش میں آ کے اس نے شرم گاہ پہ نیزہ مار کر شہید کیا. پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے نام پہ. شوہر کو بلایا گیا حضرت یاسر کو، دو ہاتھ دو مختلف اونٹوں پر، دو پاؤں دو اور مختلف اونٹوں پر، چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا، کس طرح سے لاش کے پرخچے اڑے ہوں گے، رونٹے کھڑے ہوتے. لیکن یہ ہے کہ ظلم سہنے والے بھی جو ہے وہ کوئی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ظلم دیکھنے والا پورا خاندان جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اللہ کے رسول کا یہ پیغام تھا، یہ ڈسپلن تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بنا رکھنا ہے، ابھی جو ہے وہ کوئی جواز نہیں دینا. تو لہٰذا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ رونگٹے کھڑے ہوتے، ایمان افروز داستانیں موجود ہیں. لوہار تھے، شریف لوہار، سرداران قریش آئے اور انگارے بچھائے گئے زمین پر اور چوائس دے دی گئی، یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ اباؤ اجداد کے، یا پھر اس جو ہے وہ محمد کا انکار کر دو، اسلام سے جو ہے وہ پھر جاؤ. تو لہٰذا یہ کہ خوب آپ کہتے ہیں کہ میں نے انگاروں پر لیٹنا تسلیم کیا ہے، انگارے ننگی پیٹھ میں لیٹا ہوں، انگاروں سے کھال کٹی ہے، چربی پگلی ہے، تو جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے اور میری جان کے خلاصے. یہ وہ تکلیفیں ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جھیلی ہیں. 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اس عظیم انقلاب کے برپا کرنے میں اللہ کے رسول نے وہ جانیں نشاور کی ہیں. فرمایا کہ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں پھر کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو بنا رکھنا ہے. اور پھر جب مائگریشن ہوئی ہے مکہ سے مدینہ، پھر ہاتھ کھولے گئے، پھر اقدام اور مسلح تصادم کے وہ مراحل ہے، تفصیلات انشاءاللہ اس کتاب میں آپ پڑھ لیں گے. فرمایا کہ واقعیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، اور پھر جب ان پر یہ قتال فرض ہوا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ، تو ان میں سے ایک فریق یہ منافقوں کا وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کہ جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر لوگوں کا. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر یہ قتال کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور ہمیں تھوڑی سی مدت کی مہلت کیوں نہ دی. قل متاع دنیا قلیل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اتنا جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے صرف نظر کر رہے ہو، اتنا عظیم مشن سے پیچھے ہٹ رہے ہو، یہ دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے. والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت تو بہت بہتر ہے کس کے لیے، تقوی گزاروں کے لیے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کوئی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تو تمہیں آ کے رہے گی، موت تمہیں خود پا لے گی. لہٰذا تم گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ چاہتے ہو کہ بچ جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط برچوں میں جا کے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر اے مسلمانوں انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی یعنی کوئی شکست کا معاملہ آ جائے، تو ان کی بدبختی یہ ہے منافقین کی کہ سارا الزام کس کو دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہی کی غلط پلاننگ کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا، معاذ اللہ کہ اتنے ساتھی ہمارے مارے گئے. کہتے ہیں یقولو ہاذہ من عندک، کہ یہ اپنی زبانوں پر یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قل، اے نبی آپ فرما دیجئے ان سے، کل من عند اللہ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، چاہے وہ ہار ہو چاہے وہ فتح ہو. فما لہؤلاء القوم، اور اس قوم کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ان کو تو یہ زبان سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کوئی بھی بھلائی پہنچے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئہ، اور تمہیں کوئی اگر برائی پہنچے، فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی جانوں کی خباثتوں کی وجہ سے ہے، تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے ہے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تو اے نبی آپ کو رسول بنا کر ہی ہے کہ جو کہ بھیجا ہے لوگوں کی طرف. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت. ومن تولا، اور جس نے روح گردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان داروغہ بنا کے تو بھیجا نہیں، یہ اپنے طرز عمل کے خود جواب دے ہوں گے، اللہ ان سے نمٹ لے گا. وَيَقُولُونَ أَطَعْنَا، اور منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اطاعت کی، ہم نے بھی مانا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے یہ باہر جاتے ہیں، بَيَّتَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ منافقین کا، وہ رات کو بیٹھ کر آپس میں اسی بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ان سے احکامات ہیں کہ جو کہ فرمائے تھے. واللہ یکتب ما یبیتون, اور اللہ بھی لکھ لیتا ہے کہ جو یہ رات میں مشورے کر رہے ہیں, ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں. فاعرض عنہم, پس نبی آپ ان سے اعراض کیجئے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تو کافی ہے بطور کارساز. اب یہ نفاق کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے تدبر قرآن. افلا یتدبرون القرآن, تو کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اور اگر اللہ کے سوا یہ قرآن کسی اور کے پاس سے ہوتا تو وہ لازمن اس میں بہت اختلاف پاتے. لہذا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو لا ریب فی, اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ, اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آئے, اب الخوف یا کوئی خوف کی خبر آئے, اَذَاءُوا بِهِ, تو اسے فوراً مشہور کر دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر وہ اس خبر کو پہنچاتے رسول کی طرف اور اپنے جو بھی حاکم ہیں ان کی طرف, لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, تو ان میں سے تحقیق کر لیا کرتے کہ جو یعنی اس کو وہ جان لیتے, جو بھی ان کے حاکم ہیں جو بھی اللہ کے رسول ہیں وہ صحیح طور پر اس خبر کی تحقیق کر کے پھر کوئی اقدام کا معاملہ کرتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور دیکھو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو چند ایک کے سوا تم اکثریت شیطان کے پیچھے لگ جاتے. تو ربی آپ ان کو تو چھوڑیے منافقین کو, فقاتل فی سبیل اللہ, پس آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک, آپ نہیں مکلف مگر اپنی جان کے. وحرز المومنین, اور آپ مومنوں کو جو ہے وہ آمادہ کرتے رہیے قتال پر. اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا, اور قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ کا زور. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا, اور اللہ سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے اور سخت ہے عبرت بنا دینے کے اعتبار سے. میں یشفا شفاعت حسنا, فرمایا جا رہا ہے کہ جو نیک بات کی سفارش کرے, یکل لہو نصیب منہا, تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. جس طرح سے مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہے, ادائی الخیر کفائل, جو نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے, اس کو اس کے برابر اجر ملے گا. اور فرمایا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ, اور جو کوئی سفارش کرے بری بات کی, یکل لہو کفل منہا, تو اس کا بوجھ اس کا حصہ اسے بھی ملے گا کہ جو برائی کی طرف کسی کو رغبت دینے والا ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب سلام کے آداب آخر میں آ رہے ہیں, رکوع میں, رکوع مکمل کر رہے ہیں بس انشاءاللہ. فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, جب بھی کوئی تمہیں کوئی دعا دے یعنی سلام کرے, یہ دعا خیر سلام کی صورت میں جو دین اسلام نے اپنے بندوں کو اللہ نے سکھائی ہے, السلام علیکم, تو احکامات کیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, تو اس سے بہتر تم اسے سلام یعنی دعا دو. اگر وہ السلام علیکم کہہ رہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ وہ مستون جواب ہے کہ مکمل وہ تم اس کو دو, اس سے اچھا جواب دو. اور دوہا, یا کم از کم اس کو وہی کلمات لوٹا دو, وعلیکم السلام جب وہ کہہ دو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, اس سلام کی اہمیت ذرا آپ دیکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم مومن نہ ہو, تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم محبت نہ کرو, اور تم آپس میں محبت تمہارے درمیان کیسے ہو اس کا کیا میں طریقہ بتاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے درمیان محبت کا میں طریقہ بتاؤں, تو آپ نے فرمایا ففش السلام, سلام کو جو ہے وہ عام کرو. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کسی کو اگر اجنبی کو کوئی سلام کیا جائے تو وہ کافی دیر تک جو ہے وہ منہ تکتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے میری ملاقات پہلے کب ہوئی. اب یہ ہے نا اصل میں کہ تنزلی کا معاملہ, یعنی ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے تو پھر اصطلاحات بھی بڑی محدود ہو گئے کہ بھئی سلام تو ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو جانتا ہو فقط. حالانکہ اجنبی کو آپ سلام کریں تو اس کی برکات کیا ہے ذرا دیکھیں نا آپ, یعنی آپ پہلی دفعہ سلام کریں لہٰذا ممکن ہے کہ بغیر جواب بھی گزر جائے, پھر اگلے دن پھر آپ سلام کریں تو آپ اچھے انداز سے آپ کو وہ سلام کرے گا. پھر تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ ذرا گرم جوشی آپ کو نظر آئے گی. پھر کہیں اور جو ہے وہ شخص آپ کو مل جائے تو وہ تو گلے مل کر آ کے اور آپ کو وہ لفٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. یہ وہ برکات ہیں کہ جو ہم نقد اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ سلام کی اس دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا یہ ترغیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اللہ کے رسول کی. فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اور بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ لازمن تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور کون زیادہ سچا ہے بات کے اعتبار سے اللہ سے, اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً ان باتوں پر یقین کی کیفیت عطا فرمائے, منافقانہ ہر روش سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جزاک اللہ.